ہے، ایک ہیومن لائف کا سائیکل ہے، بچپن، جب نوجوانی، جوانی، ادھیر، بڑھاپا، موت، اور موت کے بعد کیا ہے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا۔ ایک ہے یہ نباتاتی سائیکل، فصل اگتی، بڑی لہلہاتی ہوئی ہریاول کا ایک نقشہ پیش کیا، پھر اس میں زردی آئی، پھر کٹ گئی، اور اب جو ہے وہ اڑ رہی ہے وہاں پر خاک، جہاں کل بڑی لہلہاتی فصل نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی سائیکل ہے، یہ بھی ایک سائیکل ہے۔ یہ سائیکل جو ہے سال میں دو مرتبہ زمینوں کے اوپر یا تین مرتبہ یہ سائیکل جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ ہیومن لائف کا سائیکل 60-70 برس میں جا کر مکمل ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے، ورنہ ہے وہی بات۔ یہی مثال سورہ کہف میں آئی تھی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ وہی مثال یہ ہے۔ البتہ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں ہے پھر بہت سخت عذاب اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور اس کی رضا۔ یہ دو انجام ہیں جن سے انسانوں کو دوچار ہونا ہے، حیوانات کے لیے یہ نہیں، نباتات کے لیے یہ نہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو آج جلا دی جاتی ہے، پھر اس سے محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں۔ کاش کہ میں درخت پر چہ چہاتی ہوں یہ چڑیا ہوتا جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں۔ تو یہ نباتاتی سائیکل یا حیواناتی زندگی، اس کا معاملہ مختلف ہو گیا انسانی زندگی سے، کہ حیات دنیاوی تو اسی لحاظ سے ہے جیسے کہ ان کی ہے، لیکن اس کی حیات اخروی بھی ہے، اور وہ ہے اصل زندگی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ یہ میں بارہا کر چکا ہوں، دھوکے کا سامان یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ دنیا آخرت سے غافل کر دے۔ اگر آخرت آپ کی منزل رہے تو یہ دنیا اس کی کھیتی ہے، یہاں بوئیں گے تو وہاں کاٹیں گے، یہاں محنت کریں گے تو وہاں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر اسی کے ہو کر رہ گئے اور آخرت کو بھول گئے تو اس سے بڑی دھوکے کی تکلیف اب کوئی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا اس سب کا؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ دوڑو، لپکو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اب انسان کو اگر ہوش آ جائے، اگر میں اور آپ جاگ جائیں کہ کہاں ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا، ہماری اب تک کی ساری توانائیاں دنیا ہی کے حصول میں لگ گئی، آخرت ہمارے سامنے رہی ہی نہیں۔ اگر آدمی جاگ جائے اور جاگ کر اب اس کا کام کیا ہوگا کہ اب مزید تاخیر کو راہ نہ آنے دے، راہ نہ پانے دے۔ اگر تاخیر و تعویل ہوئی تو گویا کہ شیطان کے پھندے میں پھر پھنس گئے۔ وہ یہ بات جو میں نے اقبال کے شعر کے حوالے سے کہی کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محسوس، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحلی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات نہ ہو کہ آرزو عمر تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ نہ ہو۔ اگر یہ جاگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں، تو اس لمحے کو امر کیجئے، اس کو پکڑ لیجئے کہ جانے نہ پائے۔ اب یہ وقت جو ہے آپ کے ہاتھ سے، یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، اسی لمحے میں کوشش کیجئے کہ اب جلد از جلد سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو، جیسے کہ سورہ زاریات میں آپ پڑھا ہے، ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، دوڑو اللہ کی طرف، اس میں تاخیر و تعویل کو راہ نہ پانے دیں۔ اچھا، اس میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ ایک رکاوٹ تو تھی پوری دنیا کی زندگی، حیات دنیاوی، دنیاوی ساز و سامان۔ ایک اس کے اندر ایک اور رکاوٹ ہے، لطیف رکاوٹ، مصیبتیں، تکالیف، مصائب، پرخطر راستہ ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، اللہ کے دین کے لیے باہر نکلیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ پہلے سے سنا دیا گیا، جو آئے سوچ سمجھ کر آئے، اپنے آپ کو توڑ کر آئے، اس وادی میں اس گلی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، ہم تو آزمائیں گے تمہیں، لیکن اب اس آزمائش سے ڈر کی وجہ سے اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو بھی تباہی ہے، لہذا اس کے لیے راستہ کھولا گیا، اس کی بھی حقیقت سمجھ لو. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آ سکتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مگر اللہ کے اذن سے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی اندھا بہرا مادہ ہے جس کی کار فرمائی ہے، ایک حکیم اور خبیر اور علیم اور سمیع اور بصیر ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، تمہیں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. اور اگر اس کا اذن ہے کہ کانٹا چوبے تو کوئی تمہیں بچا لے گا؟ لہذا اس خوف سے اگر پیچھے رہ گئے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں سارے مضامین، اب تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید ہم یہ 26 پارے پڑھ چکے ہیں، اس کے کتنی مرتبہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، فلاں کا کے فلا، اللہ تمہیں کوئی رحمت پہنچانا چاہے تو فلاں ہوں سے کلا، اس کو روکنے والا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے گا تو کون بچا لے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اگر تم سے کوئی خوش ہو کر تمہیں نعمت دینا چاہے تو کون روک لے گا؟ اگر یہ یقین ہے تو پھر کس بات سے گھبرانا ہوگا؟ وہی جو سورۃ توبہ میں آپ پڑھا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، آقا ہے، اس کی طرف سے جو چیز آئے کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف، تو جو بھی ہمارے رب اور پروردگار کی طرف سے آئے وہ تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے. یہ انداز، ما صاب من مصیبت فی اللفظ ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی آفت کوئی مصیبت نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبراہ، مگر یہ کہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں، اللہ کے علم میں، اس سے پہلے کہ وہ اسے ظاہر کرے. ان نظارک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یہ کہ لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے، کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو اب اس کے اوپر رنج اور غم نہ کرو، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ کے کیے سے ہوا ہے، لہذا اس میں بھی کوئی خیر ہوگا. ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس لیے کہ اس کے اندر امتحان ہے، اس میں اس کی جواب دہی ہوگی، یہ نعمت جو ہے ہم اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوری جواب دہی کرنی پڑے گی. لہذا جو اللہ لے لے یا جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کرو، جو اللہ دے دے اس پر اتراؤ نہیں. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ کہ جو فخر کرنے والے ہوں اور اترانے والے ہوں. الذین یبخلون، جن لوگوں کے لیے یہی چیزیں ہیں باعث عزت، وہ تو بخل کریں گے، سنبھال کر رکھیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سے عزت ہے، دولت ہے تو سب سلام کریں گے، دولت نہیں ہے تو کوئی پوچھے گا نہیں. بعض بوڑھے والدین یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہوا تو بچے بھی ہماری کوئی خبر پوچھیں گے، اور اگر کچھ نہ ہوا معلوم ہوا کہ اب ابا جان خالی ہو چکے ہیں بالکل، تو شاید یہ اولاد جو ہے یہ آنکھیں پھیر لے. یہ سارا معاملہ اس نوعیت کا، جب انسان کا ذہن جو ہے اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ بخل. سنبھال کر رکھو، سیو کر رکھو. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور وہ دوسروں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو پیٹ موڑ لیتا ہے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود، غمی جمبد نہ جمبد گل محمد، تو جان لو کہ اللہ تعالی غنی اور حمید ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی. اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 25، یہ اس سورہ مبارکہ کا بھی کلائمیکس ہے، اور ایک مضمون کے اعتبار سے میں قرآن مجید کی اس کو اہم ترین آیت قرار دوں گا. میرے نزدیک نہ صرف قرآن مجید بلکہ پورے دنیا کے لٹریچر میں اس سے زیادہ انقلابی آیت آپ کو نہیں مل سکتی. ایک جملے میں انقلاب کا فلسفہ، اور بڑی وضاحت کے ساتھ، کھول کر، دھڑلے کے ساتھ، وہ جو انقلاب کے لیے ایک ترغیب اور تشویق، اور اس کے لیے آخری اقدام جو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی بھی نشاندہی اس ایک آیت کے اندر موجود ہے. وداؤٹ اینی انہیبیشن، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. تو جیسا کہ آپ پڑھا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. سورہ احزاب میں کہ تمہارے اس طرز عمل سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن نبی حیا کرتے ہیں، وہ تم سے شکایت نہیں کرتے، تم کھانا کھا کے بھی دھرما مار کر بیٹھے رہتے ہو اور حضور کی تم کو چاہتے ہو کہ حضور کی حدیثیں سنتے رہے، لیکن اس سے حضور کے معمولات میں گڑبڑ ہوتی ہے. آرام کا وقت تھا وہ تم نے اس طریقے سے خراب کر دیا، تو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی لیکن نبی تو حیا کرتے ہیں. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق سے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں. وہی اس آیت کے اوپر آپ جو ہے اس اصول کو لگائیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اس ایک حرف کو سمجھیے، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور نازل کی ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان. کتاب شریعت اور میزان وہ نظام عدل و قسط جس میں ہر ایک کے حقوق معین ہوں، ہر ایک کی ذمہ داریاں معین ہوں. انسان کے نظام اجتماعی کو اگر آپ اینالائز کریں گے تو وہ در حقیقت نام کس چیز کا ہے؟ حقوق و فرائض. کس کا کیا حق ہے، کیا فرض ہے؟ مزدور کا کیا حق ہے، کیا فرض ہے؟ کارخانے دار کا کیا حق ہے، کیا فرض ہے؟ ایمپلائی کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں؟ ایمپلائر کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں؟ شوہر کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں؟ بیوی کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں؟ یہ آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے تو در حقیقت پورے نظام اجتماعی کا معاملہ جو ہے وہ بوائل ڈاؤن کر جائے گا، اس کا خلاصہ نکلے گا کہ یہ ایک توازن ہے حقوق و فرائض کا. اس حقوق و فرائض کے توازن میں ذرا سے بیلنس جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو پورے نظام میں خرابی اور تباہی اور بربادی. لہذا اللہ نے اتارا، کتاب بھی اتاری اور وہ میزان اتاری ہے. کس لیے اتاری ہے؟ اب اگلا لفظ دیکھیے، لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر، انصاف پر. فائدہ کیا ہوا اس نظام کے دینے کا اگر اس پر قائم ہی رہو؟ پڑھتے رہو، بیٹھ کے تلاوت کرتے رہو، ختم قرآن کر کے اور کچھ کھا پی کے رخصت ہو جایا کرو، یہ مطلب ہے جس کے لیے قرآن نازل کیا ہم نے؟ یہ نظام کس لیے اتارا؟ ترازو کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اسے تولتے نہیں؟ دھرم کنڈا بھی گاڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ سب جو ہے تھبے بھر بھر کے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، تو اس ترازو کا فائدہ کیا؟ اس کو دفع کرو. ہم نے یہ کتاب کس لیے دی؟ ہم نے شریعت کیوں اتاری؟ ہم نے حقوق و فرائض کا یہ سارا نظام کس لیے دیا؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو عدل و انصاف پر. اچھا، قائم کیوں نہیں ہوتے؟ ظاہر بات ہے کہ جسے ہم کہیں گے ظالمانہ نظام، استحصالی نظام، ایکسپلائٹیٹو سسٹم، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی حقدار کا حق مارا جاتا ہے اور وہ حق کسی ایسے کو جاتا ہے جس کا وہ حق نہیں ہے. کسی نے اپنے حق سے زیادہ لیا، کسی کو حق سے کم لینا، یہی تو ہوگا ناانصافی کا معاملہ. اب جو حق سے زیادہ لے رہے ہو وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے. کیا پسند کریں گے؟ جنہیں زیادہ مل رہا ہے، دونوں مل رہی ہے، چپڑی مل رہی ہے، اور ادھر وہ ہے کہ ایک بھی نہیں مل رہی، روکھی سوکھی بھی نہیں مل رہی. یہ اگر آپ کا معاملہ نظام جو ہے اگر کلپٹ ہو چکا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، کچھ لوگ ضرور نکلیں گے ایسے، ان میں سے بھی، اس طبقے میں سے بھی کہ جو اس عدل کو قبول کریں گے، آ جائیں گے، آپ کے دست و بازو بن جائیں گے. ابو بکر صدیق بھی آ گئے تھے، عثمان غنی بھی آ گئے تھے، عمر بھی آ گئے تھے، حمزہ بھی آ گئے تھے، لیکن یہ کہ اکثر سرداران قریش جو ہے وہ تو ڈٹے گئے کہ نہیں، نظام کہنا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اوور سسٹم، ہمیں تحفظ کرنا ہے اپنے تمام مراعات کا جو ہمیں ملی ہوئی ہے، جو ہمیں یہاں پر مراعات ملی ہوئی ہے، جو ہمیں لوگوں کے بڑھ کر حقوق ہمیں جو ہے ملے ہوئے لوگوں سے بڑھ کر ہمیں ان کا حفاظت کرنی ہے. ایسے لوگوں کا جب تک کہ سر نہ کچلا جائے کبھی نظام عدل و قسط قائم نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دنکے کی چوٹ یہاں قرآن نے کہی ہے، شاید کہیں اور آپ کو دنیا کے بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے انقلابی لٹریچر میں بھی یہ بات اس طرح نہ ملے. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں. تھکنی چمٹا اور تبا پرات بھی بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہم نے اتارا ہے لوہا جنگ کے لیے. ولی یعلم اللہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے اس کے وہ بندے، وفادار بندے، مومن بندے، جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. اس سے زیادہ وضاحت مطلوب ہے؟ یہ لوہا کیوں اتارا؟ واقعہ یہ انقلاب کبھی نہیں آتا. اگر اس لوہے کو ہاتھ میں لیے بغیر انقلاب آ سکتا تو محمد الرسول اللہ کبھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کبھی نہ لیتے. ان سے زیادہ کامل اور آئیڈیل تو کوئی آپ نے کوئی نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کا امکان سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی دنیا میں کوئی اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ پیمانے کی کچھ شے آ سکتی ہے اور اعلیٰ معیار کی کچھ ہے. حضور کو بھی ہاتھ میں تلوار لینی پڑی. 15 برس ایسے رہے ہیں کہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں، کفو ایدیکم، لیکن پھر وقت آیا کہ ہاتھ کھول دیے گئے، بلکہ 13 ہی برس کہنے چاہیے کہ بعد وہ آیت آ گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. حضور جیسے رؤوف اور رحیم انسان کو بھی ایک پورے قبیلے کے مردوں کو قتل کروانا پڑا ہے. یا تو سیرت میں تیز کو ان واقعات کو نکال دیجیے، کھرچ دیجیے، لیکن یہ کہ اگر واقعہ ہے بنو قریظہ کے ساتھ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب تک کہ سر کو بھی نہ کی جائے، شیاطین کی جب تک سر کو بھی نہ ہو، وہ لوگ کے جو چھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو غصب کیے ہوتے ہیں، کبھی ٹھنڈے پہ تو ان میں سے کچھ لوگ نکل آئیں گے. ظاہر بات ہے انقلاب آئے گا تو دعوت کا مرحلہ ہوگا، ان میں سے جو صالح فطرت لوگ ہیں وہ نکل آئیں گے. وہ آ کر اسی انقلابی قوت کے اندر وہ سب سے اعلیٰ جو ان کے مناصب ہیں انہی کے پاس ہوں گے، جیسے ابو بکر اور عمر اور حمزہ اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ اور زبیر. یہ کون تھے؟ یہ اسی چوٹی کے طبقے سے آئے ہوئے لوگ تھے. لیکن یہ کہ اکثریت جو ہے ان طبقات کی، وہ کبھی بھی حق کو اختیار نہیں کرتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ قوت ہاتھ میں لینی پڑتی. بس اس میں فرق یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو کافروں کا معاملہ ہو تب تو اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں، کھلی بات ہے، لیکن مسلمانوں کا معاملہ ہو تو یہ مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے، بہت پیچیدہ ہے، بڑا نازک ہے. اس میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑی کڑی شرائط رکھی ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زبان کے ذریعے سے مؤثر نہ ہو، تو صرف بالسیف تلوار کے ذریعے سے کیا جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ کے الفاظ ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے نتائج نہیں نکل رہے باللسان، تو پھر بالسیف بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کی شرائط ذرا سخت. اتنی طاقت حاصل کر لی گئی ہو کہ یقینی ہو جائے کہ آپ ایک چینج اوور جو ہے اس کو کر لیں گے، اتنا یقین کے درجے کے اندر اتنی طاقت ہو تب تو اسلام کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. لیکن یہ کہ عام حالات میں اس زمانے میں اس کا ایک دوسرا فینومینن سامنے آ چکا ہے. آپ تلوار نہ اٹھائیے، ان کی تلواروں کو اپنے اوپر چلنے دیجیے، میدان میں آئیے، ڈیمونسٹریٹ کیجیے، جیسے لوگ اپنے حقوق کے حصول کے لیے دنیا میں آج کل مظاہرے کرتے ہیں، دین کے لیے مظاہرہ کیجیے، نہیں عن المنکر کیجیے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، پکٹنگ کیجیے، آپ مظاہرے کیجیے، آپ پر گولیاں برسیں، آپ پر تلواریں چلیں، آپ کے اوپر آنسو گیس پھینکی جائے، آپ اس وقت اپنے صبر و ثبات کا ثبوت دیں، اور یہی چیز ہوگی جس سے انقلاب آ جائے. جس کا ایک بڑا نمونہ ہمارے قریبی ملک میں ایران میں آ چکا ہے. وہاں لوگوں نے تلوار ہاتھ میں خود نہیں لی، اور شہنشاہ کے پاس جس قدر اسلحہ تھا اس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، اور اس کے بعد اسی شہنشاہ آریہ مہر کو اس طرح دم دبا کر بھاگنا پڑا ہے کہ وہ جو ظفر کا شعر ہے وہ اس کے اوپر راست آیا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. جس نے چند سال پہلے وہاں 2500 سالہ جشن منایا تھا کیخورس کا، سائرس کا، اور وہ اسی کی عظمت کے خواب دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ وہی سطمت جو ہے ایران کو پھر حاصل ہوگی، وہ کہاں گیا؟ یہ جان لیجئے. لیکن اس وقت میں اس بحث سے علیحدہ کر دیجئے کہ مسلمانوں میں کیا ہوگا، غیر مسلموں میں کیا ہوگا. اس وقت ہم ترجمۃ القرآن میں ہیں. قرآن کی اس آیت کے ایک ایک حرف کو سمجھ لیجئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی. لے یقوم الناس بالقسط، کس لیے اتاری؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، اس نظام کو قائم کرے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے دوسری منفعتیں بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے وہ لوگ جو اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی. من دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. جب وہ تم سے پیسہ مانگتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ محتاج ہے، سمجھنا یہی کہ ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے. ہم دے رہے ہیں تو اپنے لیے دے رہے ہیں، اپنے بھلے کے لیے دے رہے ہیں. اور جب اللہ کہتا ہے کہ آؤ مدد کرو میری اور میرے رسولوں کی، میرا جھنڈا اٹھاؤ، میرے کلمے کو سربلند کرو، میرے دین کا بول بالا کرو، تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کمزور ہونے کی وجہ سے مدد مانگ رہا ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست. اب یہ آخری رکوع جو ہے اس کا چار آیات، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی اتنی مخالفت اور مذمت ہوئی ہے اس صورت میں، خاص طور پر پورے قرآن میں عام طور پر، اس کا ایک غلط نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اور وہ غلط نتیجہ ہے ترک دنیا اور رہبانیت. اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی یہ دوسری انتہا ہے. ایک انتہا تو یہ کہ دنیا ہی کے کتے بن گئے، دنیا ہی میں گم ہو گئے، دنیا ہی میں دفن ہو گئے، اس سے آگے کی کچھ سوچ ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ گھر بار گرستی، تمدن تہذیب کو چھوڑ کر اور دھولی جانبائی کہیں کسی پہاڑ کی کھو میں اور کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر، یہ دوسری انتہا ہے. اسلام اس کے مابین عدل قائم کرنا چاہتا ہے. اس دنیا میں رہو لیکن بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. نمبر دو، اس کو درست کرنے کے لیے رہو. اس دنیا میں رہو اور خدائی فوجدار بن کر رہو. اس دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے رہو. اس دنیا سے باطل کا استیصال کرنے کے لیے رہو. یہ نہیں کہ دنیا میں رہو دنیا کے لیے، نہیں. دنیا کو ترک کر دیا تو جیسے خودکشی کر لے، جیسے وہ حرام کہ خودکشی کرنا حرام ہے. دنیا میں رہو جب تک اللہ نے تمہیں یہاں پر رکھنا چاہا، جب تک اللہ کی مرضی ہے رہو. یہ امتحان گاہ ہے، کمرہ امتحان سے فرار جو ہے وہ حرام ہے، امتحان دینا پڑے گا. اسی طرح امتحان گاہ سے فرار کی دوسری شکل یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے منظر کو شریروں کے حوالے کر کے، بدماشوں کے حوالے کر کے، اللہ کے باغیوں کے حوالے کر کے، اور تم جا کر کولوں خطروں میں بیٹھ جاؤ، یہ بھی جائز نہیں. رہو یہاں، لیکن رہو کائے کے لیے؟ حق کے لیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے، بہت سادہ ہے، شکوہ کا ہے یہ کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہمیں زندگی جو مطلوب ہے اس لیے ہے کہ تیرا یہ جام ہدایت ہم دنیا میں گردش دیتے رہے. ہمیں زندگی مطلوب ہے تو اس لیے ہے کہ تیرے دین کے لیے تن من دھن لگا دے. ایک اور شعر یاد آیا کہ لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے، یہ جو ہمارا سر جو ہے، وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں کے لیے، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے. زندگی سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، زندہ رہنے کی کوئی آرزو نہیں. زندہ ہے تو اس لیے ہے کہ تیرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرے. اگر یہ ہے آپ کا نقشہ تو اسلام ہے اور ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر دھوکہ ہے اور فریب ہے، اور ایک نام ہے اور ایک عنوان ہے صرف، جس کے نیچے حقیقت کوئی نہیں. تو اب یہ ترک رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم ہی نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی نسل ہی میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان کی ذریت میں سے وہ بھی تھے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور فاجر ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اٹھایا اپنے بہت سے رسولوں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے اٹھایا پیچھے ان کے عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل. وَجَعَلْنَا فِي، اب دیکھیں یہ ساری تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے، بات کرنی تھی حضرت عیسیٰ کی، اور حضرت عیسیٰ کے متبعین نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی تھی، نفی اس کی کرنی ہے. لیکن یہ کہ بات ہے تمہید ہے, نوح سے بات چلی, نوح اور ابراہیم ان کی اولاد, ان کی اولاد میں محتد بھی تھے اور وہ کثیر فاسق ہے. پھر یہ کہ ان میں آخری کڑی جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں اور رسولوں میں آخری حضرت عیسیٰ ہے. ان کے جو ماننے والے تھے, ان کے پیروکار, ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی رکھ دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں میں, حواریین میں, پھر ان کے شاگردوں میں, یہ دل کی رقیق القلبی جسے آپ کہتے ہیں, رقت قلب, نرمی, طبیعت کے اندر بہت رحمت اور رافت کا مادہ, یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. رہبانیت ابتدعوها, اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی. ما کتبناها علیہم, ہم نے یہ ان پر واجب نہیں کی تھی, ہم نے نہیں لکھی تھی ان پر, ہم نے ان پر ان کو فرض قرار نہیں دیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ, اس سے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, ہم نے نہیں فرض کیا تھا مگر اللہ کی رضا جوئی, یا یہ کہ انہوں نے یہ بدعت ایجاد نہیں کی مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے. یہ دونوں ترجمے ہیں. بدعت عام طور پر نیکی کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے, یہ جان لیجیے آپ. حضرت مسیح کی محبت ہے کہ جس میں غلو ہوا تو انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. حضور کی محبت میں غلو ہوتا ہے تو خدا کے برابر بٹھا دیتے ہیں, بلکہ کہیں خدا سے اونچا بھی کر دیتے ہیں. خدا جی نے پکڑے چھڑا لے محمد, محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب یہ جو عامی آدمی کا جو تصور ہے, یہ در حقیقت وہ خدا کے برابر ہی نہیں, ان سے بھی اونچے کر دینے والی بات ہے. یا یہ تصور کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, بدترین شرک ہے. لیکن یہ سب کچھ کہاں سے ابھر رہا ہے؟ محبت کا غلو ہے. اسی طریقے سے نیکی کا غلو جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ رہبانیت ایجاد کر لیتا ہے. تین صحابہ کا واقعہ بھی آتا ہے اور حدیث جو ہے بخاری کی ہے کہ ان کے دل میں بہت نیکی کا مادہ پیدا ہوا. انہوں نے ازواج مطہرات سے جا کر تحقیق کی, حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں, کتنی دیر سوتے ہیں, آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ ازواج مطہرات نے, ہم وہ آیت پڑھائے, وما انا من المتکلفین, نہ حضور میں کوئی تکلف اور تسلو تھا نہ حضور کے ازواج مطہرات میں, انہوں نے صاف صاف بتا دیا. اب انہوں نے سوچا یہ تو کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں ہے. اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا کہ حضور تو آپ کے تو خطا ہی کوئی نہیں, معصوم ہے, اگر کوئی خطا ہے بھی تو اللہ معاف کر چکا, آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی, ہمارے لیے کافی نہیں. لہذا اب ان میں سے ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا, بالکل کمر نہیں لگاؤں گا چارپائی سے. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی بھی نافع نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں شادی کبھی نہیں کروں گا, یہ گھر گھرستی کا کھکیڑ جو ہے پھر اللہ کے ساتھ لو لگانی مشکل ہو جاتی ہے, لہذا یہ جو سارا اڑنگا ہے اس سے میں بچ کر رہوں گا. حضور کو خبر مل گئی, حضور نے بلا لیا. اور یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ واحد ہے اس اعتبار سے کہ حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے وہ بات کہی ہے جو بہت ہی یعنی عجیب نظر آتی ہے. واللہ انی لأتقی الناس منکم وأخشی اللہ منکم, میں الفاظ شاید کچھ غلط ہو گئے ہوں, خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, اور میرے بیوی بچے ہیں, گھر گرستی والا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو کان کھول کر سن لو جسے میری سنت پسند نہیں, اور جو اس طریقے کو ترک کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح حضور نے رہبانیت کا راستہ روک لیا. یہ ہے در حقیقت وہ رہبانیت کے جو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے عیسائیت کا تو ایک جزو لائن پر بن گئی. رہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها, پھر وہ اس کی پابندی بھی نہ کر سکے, نباہ بھی نہ سکے جیسے کہ اس کی پابندی کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون, تو ان میں سے جو ایمان لے آئے ہم نے ان کو اجر ان کا عطا فرمایا, لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیے, یہ گویا کہ خاتمہ کلام ایک سورہ مبارکہ کا. اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, ایمان لاؤ اس کے رسول پر. یہ اتنا زور دے کر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا ایو الذین آمنو میں وہ تو یقیناً ایمان لائے ہوئے، لیکن نہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. جان لو کہ آئیڈیل حضور ہی کی زندگی ہے، حضور ہی کے اسوے کو سامنے رکھو. انقلاب کا طریقہ کار تلاش کرنا ہو تو سیرت النبی سے حاصل کرو. زندگی میں جس جس پہلو سے رہنمائی درکار ہے، آئیڈیل سمجھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مصطفیٰ برسا کی شرا کے دی ہم اوس، اگر مئو نہ رسی دی تمام بولا. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیے، یہ گویا کہ خاتمہ کلام ہے سورہ مبارکہ کا. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر. یہ اتنا زور دے کر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ تو یقیناً ایمان لائے ہوئے، لیکن نہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. جان لو کہ آئیڈیل حضور ہی کی زندگی ہے، حضور ہی کے اسوے کو سامنے رکھو. انقلاب کا طریقہ کار تلاش کرنا ہو تو سیرت النبی سے حاصل کرو. زندگی میں جس جس پہلو سے رہنمائی درکار ہے، آئیڈیل سمجھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بمصطفیٰ برسا فی چراغ دی ہم اوس، اگر مئو نہ رسی دی تمام بولا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان رکھو ہمارے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے. یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ دے گا، دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْنَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں چلو گے. وہ نور جس کا ذکر آیا تھا، وہ الصراط پر سے گزرنے کے لیے وہ نور جو ملے گا تمہیں قیامت کے دن، جس سے اس کٹھن مرحلے سے تم گزر جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کوئی خطائیں ہوگی تو ان کو بخش بھی دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ. اب یہاں لے اللہ کے دو مفہوم لیے گئے، ایک لا اضافی ہے یعنی اس کے معنی نہیں ہوں گے، اور ایک یہ کہ نہیں معنی کیے جائیں گے. دونوں آ رہا ہے، میں دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کر دیتا ہوں. تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں رہی اللہ کے فضل پر، یعنی اب بھی میدان کھلا ہوا ہے، ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو دوہرا دوہرا اجر مل جائے گا. ابھی ڈورز ہیو ناٹ بین کلوزڈ ایز یٹ، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اصا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لینے کے لیے تیار ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹی بہار. اب بھی یہاں بھی یہ گویا کہ مضمون ہوگا، اگر لا کو حقیقی مانا جائے، کہ تاکہ یہ نہ گمان کرے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے دروازے بند ہو گئے، فضل خداوندی کا کوئی حصہ انہیں نہیں مل سکتا. وان الفضل بید اللہ یوتی ہے من یشاء، اور وہ جان لے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، مانگو تو دیا جائے گا، تھکاؤ تو کھولا جائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اور اگر لا یہاں پر اضافی سمجھا جائے، اس کے معنی نہ کیے جائیں جیسے کہ ایک رائے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لکہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یہ معلوم ہو جائے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل میں کچھ بھی، وہ اس کے اجارہ دار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل، وہ جس کو چاہے دے. اس نے آج امیین کو پسند کر لیا، اس نے محمد رسول اللہ کو پسند فرما لیا، اور اس کے لیے ساتھی بھی امیین کے اندر سے پیدا کر دیے، تو اس کے اوپر اب پڑھنے اور حسد کی آگ میں جلنے سے کوئی حاصل نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم انا نسألك من فضلك العظيم، اللهم انا نسألك من فضلك العظيم يا ارحم الراحمين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. صدق اللہ الحکیم. یہ جو 10 مدنی سورتیں ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان میں سے میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حدید کی حیثیت ہے ام المصبحات کی. ان تمام سورتوں میں جامع ترین سورت سورہ حدید ہے. اب اس کے بعد بعض اہم مضامین جو سورہ حدید کے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ان پر ایک ایک پوری پوری سورت آئے گی. ان میں سے سورہ مجادلہ کے مضامین پر غور کریں گے تو اس میں 2 مضامین ہیں بنیادی. امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی، اس کے 2 رخ ہیں، ایک معاشرتی زندگی جس کے بارے میں تفصیلی احکام آ چکے ہیں سورہ نور میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، اور ایک ہے جماعتی زندگی. معاشرت کی بنیاد خاندان سے پڑتی ہے اور رشتہ داریاں. جماعتی زندگی ہوتی ہے کسی مقصد کے تحت، کسی نصب العین کے لیے جو لوگ مل جل کر ایک حیات اجتماعیہ کی شکل اختیار کریں. ان دونوں میں سے ایک ایک پہلو کو اس سورہ مبارکہ میں لیا گیا ہے. معاشرتی زندگی کا ایک مسئلہ جو سورہ احزاب میں آ چکا ہے کہ کچھ لوگ غصے میں آ کر اپنی بیویوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، تم تو میرے لیے میری ماں کی پشت کے مانند ہو، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. یہ جو جاہلیت کی رسم تھی اس کی تھوڑی سی نفی تو ہوئی تھی سورہ احزاب میں. واقعات نہیں ہو رہی آواز، اور تفصیل کے ساتھ وہ مسئلہ جو ہے جس کو ہمارے ہاں فقہ میں ظہار کا مسئلہ کہتے ہیں، اس کی بحث ہو رہی ہے سورہ مجادلہ میں. اور اس کے بعد مسلمانوں کی جماعتی زندگی، حضور کی حیثیت آپ کو معلوم ہے کہ سب سے جامع حیثیت تو یہ کہ آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن اس کے تابع اور بہت سی حیثیتیں تھیں. میدان جنگ میں آپ سے فیصلات ہوتے تھے، کبھی جب آپ مقدمات کا فیصلہ کر رہے ہوتے تھے تو آپ گویا کہ قاضی القضات ہوتے تھے. اور مسلمانوں کی اس اجتماعی زندگی میں آپ کی حیثیت امیر کی تھی. تو وہ جو جماعتی زندگی ہے جس میں کہ حضور کی حیثیت ایک امیر کی ہے یا سپہ سالار کی ہے، اس زندگی سے متعلق بھی بعض اہم ہدایات اب دی جا رہی ہیں. اس لیے کہ وہ جو مسئلہ ہم سورہ شورا میں دیکھا، اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اب سورہ حدید میں وہ آیا ہے اسلام کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا. اس کے لیے تو جماعتی زندگی درکار ہے، اکیلا آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا جب تک ایک جماعت وجود میں نہ آئے. جسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد اور ان کے ساتھی، انہوں نے مل جل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ باطل کو دیکھ و بن سے اچھیر ڈالا اور حق کو قائم کر دیا. اس جماعتی زندگی کے اہم مسائل ہیں جو سورہ مجادلہ میں آ رہے ہیں. اب پہلی بات ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. ایک صحابی نے وہی معاملہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ، غلطی سے کہہ بیٹھے کہ تم تو میری ماں کی مانند ہو، میری ماں کی پشت کے مانند ہو. اب وہ روتی چیختی چلاتی آئی حضور کے پاس کہ حضور یہ کیا میرا شوہر کر بیٹھا ہے، اور اب یہ میرے بچے ہیں، میں ان کو کہاں لے جاؤں، کیسے سنبھالوں. حضور کیونکہ اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، معلوم یہی ہوتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان جدائی ہو گئی. وہ اور چیخی چلائی کہ حضور کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے، اس نے صرف منہ سے کہہ دیا ہے اور اب کیا خاندان برباد ہو جائے گا. اس سے گفتگو شروع ہو رہی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے ہاں فریاد کر رہی ہے کہ اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں. وہ یہ کہہ بیٹھا اور کہہ بیٹھنے سے سارا معاملہ جو ہے پورے خاندان کی تباہی کا مسئلہ آ گیا. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کی اور اس کے مابین گفتگو کو سن رہا تھا. محاورہ ہوتا ہے، تحاورکما تمہاری گفتگو جو ہے اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی ماؤں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے, یہ زہار ہے کہ کہہ بیٹھنا کہ تم میری ماں کے مانند ہو, ماں ہن امہاتہن, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں, ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے انہیں جنا تھا, کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی بن گئی ہے. جیسے کہ سورہ عذاب نے فرمایا کسی کو منہ سے کہہ دیا بیٹا تو بیٹا تھوڑی بن جائے گا, اسی طریقے سے کسی کو کہہ دیا ماں تو ماں نہیں بن جائے گی, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, اور یقیناً وہ کہہ رہے ہیں بہت بری بات اور بہت جھوٹی بات, یہ ان کی زبان سے جو نکلی ہے بات بہت بری بھی ہے بہت جھوٹی بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ الْغَفُورُ, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا عفو کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ, اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے, ثم يعودون لما قالوا, پھر جو کچھ کہا تھا اس سے لوٹنا چاہے رجوع کرنا چاہے, فتحریر رقمۃ, تو ان کے لیے کفارہ مقرر کیا جاتا ہے ایک غلام کا آزاد کرنا, من قبل ان يتماسا, اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملاقات کریں, پھر تعلق ذرو و شوق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ان کے لیے لازم ہے. ذالکم توعدون به, یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے, واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. فمن لم یجد, جس کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو, پیسے نہ ہو, غلام نہ ہو جس کو آزاد کر سکے, نہ اتنے پیسے ہو کہ غلام خرید کر آزاد کر سکے, فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا, تو پھر روزہ رکھنا ہے دو ماہ متواتر اس سے قبل کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مشق کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ذرو شوق کریں. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا, اور جو شخص اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ 60 روزے متواتر رکھے, یعنی یہ کہ اگر ایک روزہ بیچ میں رہ گیا تو پھر اثر نو شروع کرنا ہوگا, 60 کے اندر کوئی درمیان میں وقفہ نہ آئے, تو ان کے لیے ہے 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دینا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب الیم, اور یہ اللہ کی حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, اب یہاں سے بات شروع ہو گئی, وہ حق و باطل کی کشمکش, حضور اور آپ کے صحابہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے تھے تاکہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا محمد رسول اللہ سے. مخالفین بھی تھے, مخالفین میں کفار بھی تھے جو کھلم کھلا دشمن تھے, اور مخالفین میں منافقین بھی تھے کہ جو اندر سے مارے آسین. اب ان دونوں کے بارے میں اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی جو کوششیں کرتے تھے منافقین, ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور اسی میں رہنمائی ہے ہمیشہ کے لیے. جب بھی کوئی انقلابی اسلامی جماعت قائم ہوگی, جب بھی اقامت دین کے لیے کچھ لوگ جمع ہوں گے, یہی آیات ہیں کہ جن سے رہنمائی ملے گی کہ کہاں کہاں سے رخنے پیدا ہوا کرتے ہیں اور کس کس طور سے ان رخنوں کا سدباد کیا جانا چاہیے. بے شک وہ لوگ کہ جو دشمنی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے, قبلہم, وہ ذلیل و خوار ہوئے جیسے کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے کہ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, اور ہم نے نازل کر دی ہے روشن آیات, وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے ایک عذاب ہے اہانت آمیز رسوا کل. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن کے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان سب کو, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, پھر جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے انہیں گنتی کر کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ بھول گئے ہیں, یعنی اعمال کیا کیا آپ نے کیے, کیا کیا سازشیں کی, کیسے کیسے ہمارے نبی کے خلاف ریشہ دوانیاں کی, ہم نے سب گنتی کر کے رکھے ہوئے, وہ بھول بھی گئے کر کے. یہی معاملہ ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت سے غلط کام کر کے بھول چکے ہوتے ہیں, اس روز آنکھ کھلے گی ایک دم جبکہ وہ پورا نامہ اعمال سامنے رکھ لیا جائے گا. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے اسے گن کر رکھا ہوا ہے محفوظ ان کے عملوں کو, اور وہ اس کو بھول چکے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. علم کر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم, نہیں ہوتا نجوہ تین کے مابین مگر وہ چوتھا ہوتا ہے. جماعتی زندگی میں جو لوگ اندر ہی اندر کوئی رخنے پیدا کرنا چاہتے ہیں، بدنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو امیر ہے اس کے خلاف لوگوں کے اندر مختلف قسم کی افواہیں پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں نجوا، کونے خدروں میں علیحدہ بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا، اور ان سرگوشیوں کے ذریعے سے ان جماعتی نظم کو دیمک کی طرح اندر سے کھانے کی کوشش کرنا. اس نجوا سے اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کہیں تھی چوتھا اللہ ہوگا، ولا خمسۃ الا ہوا سادس ہو، اور نہ ہوں گے کہیں پانچ مگر اللہ چھٹا موجود ہوگا، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، نہ اس سے کم ہوگے، اب تین سے کم دو ہے، دو سے کم میں تو نجوا نہیں ہو سکتا، وہ تو اکیلا ہی رہ گیا، سرگوشی کس سے کرے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جہاں بھی کہیں وہ ہو. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء عليم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز صحیح رکھنے والا ہے. یعنی جو بات کرنی ہے کُلًّا کُلًّا کرنی چاہیے، اجتماع میں کرنی چاہیے، لوگوں کی موجودگی میں کرنی چاہیے، اگر کوئی تنقید کرنی ہے وہ سامنے کی جائے. یہ جو کچھ پیچھے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا ہے وہ غیبت ہے، اور جماعتی زندگی کے اندر اگر اس طرح کی نشہ دوانی کی جائے تو وہ نجوا ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں نجوا سے روکا گیا تھا، پھر بھی وہ اس چیز سے جس سے کہ ان کو روکا گیا تھا پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، اور وہ نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی بات کے لیے اور زیادتی کے لیے اور رسول کی نافرمانی کے لیے. یہ میں سورہ نساء کے ذیل میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ منافقین پر سب سے بھاری چیز یہ تھی کہ ہر معاملے میں ہم ان کی کیوں بات مانیں، یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، رسول ہیں، مان لیا کہ رسول ہیں، جو قرآن وہ بیان کرتے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ان کی بات ہر معاملے میں کیوں مانیں. جو آج منکرین سنت کا جو ہے موقف، در حقیقت وہ موقف اس وقت ان کا، منکرین سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ کتاب لائے ہیں محمد، کتاب وہ دے گئے ہمیں، اب ہم جانے اور اللہ کی کتاب جانے، اب ان کی حیثیت اس کے علاوہ کیا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر معاملے میں تمہیں انہیں حکم ماننا ہوگا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ان کے لیے یہ چیز بڑی صاف تھی، لہذا ہر وقت وہ اس طرح کی اندر ہی اندر سرگوشیاں کرتے ہوئے حضور کی مخالفت میں، حضور کو شکر کچھ کر رہے ہیں، ہم پڑھ چکے ہوا اذن، یہ تو نرے کان ہی کان ہے، باقی ان کے دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے، ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں یہ مان لیتے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ مان لیتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ساری باتیں وہ سرگوشیوں کے انداز میں کیا کرتے ہیں. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں نبی تو آپ کو یہ دعا دیتے ہیں جو دعا اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، السلام کے معنی ہوتے ہیں موت ہو آپ پر، کسی نے پکڑا اگر تو کہیں صاحب آپ اپنے کانوں کا میل نکلوائیے، ہم نے تو کہا تھا السلام علیکم، آپ کا جو ہے کوئی سماعت کے اندر خلل ہے. اب یہ بات ایسی ہوتی ہے تو شاید دوسرا پکڑنے والا ہی شرمندہ ہو کر رہ جائے. ویقولون فی انفسہم، اور وہ اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کو تو معلوم ہے نا ہم نے السلام علیکم کہا تھا، پھر اللہ نے پکڑا لے. یہ ہے وہ شیطان کے اندر ہی اندر نشہ دوانی کہ معلوم ہوا یہ رسول نہیں ہے، اگر رسول ہوتے اور ہم نے یہ توہین کی ان کی، اللہ کے علم میں ہے کہ ہم نے توہین کی، اللہ ہماری فوراً زبان کھینچ لیتا، اللہ ہمیں سزا دیتا. حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا بئس المصیر، اسی میں یہ داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اہل ایمان جب کبھی تم علیحدگی میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تمہاری یہ سرگوشی گناہ کی بات کے لیے یا زیادتی کے لیے یا رسول کی معصیت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب رسول کو ذہن میں رکھیے، رسول اللہ کے رسول ہے، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، یہ دونوں حیثیتیں ان میں جمع ہیں اس وقت. وتناجع بالبر والتقوی، سرگوشی کرنی ہی ہے تو نیکی کے کام کے لیے کرو، تقوی کے لیے کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. انما النجوی من الشیطان، یہ نجوا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی نشہ دوانی اور اس کی سازش ہے مسلمانوں کی جماعتی زندگی کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے. یحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان حزن اور رنج اور اندوہ سے دو چار ہو. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، اور وہ ہرگز نہیں ہے مسلمانوں کو کوئی بھی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھنے والا مگر اللہ کے اذن سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں محفل میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے, پس منظر کیا ہے کہ ایسے تین چار آدمی جنہوں نے اپنا علیحدہ جتھا بنایا ہوا ہے, وہ کبھی اجتماع میں بھی آئیں گے, کھلے اجلاس میں آئیں گے تو بھی وہ ایک گروپ بن کر بیٹھیں گے, اور وہ آپس میں کلنکھیوں سے بھی باتیں کریں گے, سرگوشی ابھی کریں گے, حضور نے کچھ فرمایا اس کا شکرہ بھی کچھ کریں گے, اندر ہی اندر مسکرائیں گے. یہ تمام وہ انسانی معاملات جو ہیں ان میں اسی طرح کی شرارتیں ہوا کرتی ہیں. کسی بھی جماعتی زندگی کا جو ڈسگرینٹلڈ ایلیمنٹ ہے کسی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں اختیار کرتا ہے, تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کھل کر بیٹھو, یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے گروہ بنا کر اور گچھے بن کر مت بیٹھو. وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا يَرْفَعِ اللَّهُ لَكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. جب اجتماع برخاست ہو گیا تو اب جان ہی رہے وہیں بیٹھے ہوئے, اور اب اجتماع کی کارروائی پر تبصرے ہو رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے دل خوش کن باتیں کی جا رہی ہیں, تو اٹھ جایا کرو. اللہ تعالیٰ بلند کرے گا رتبے تم میں سے ان کے جو واقعی اہل ایمان ہیں, والذین اوتوا العلم درجات, اور جن کو علم عطا ہوا ہے ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اہل ایمان جب تم نبی سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو, علیحدگی میں تخلیہ میں بات کرنا چاہو, تو اس تخلیہ میں گفتگو سے پہلے حضور کے ساتھ گفتگو سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. اب یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا جب کہ جماعتی زندگی کا نقشہ سامنے نہ ہو. اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے جو امیر ہے ذمہ دار آدمی ہے, کچھ لوگ تو واقعی کوئی اہم بات ہے علیحدگی میں کرنی ہے وہ ضرورت بھی ہوتی ہے, کچھ محض اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے علیحدگی میں باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں اور یہ بڑے کانفیڈنس والے ہیں, ان سے علیحدگی میں بات کریں. ضرورت ہو یا نہ ہو وہ تخلیہ مانگیں گے, اگر علیحدگی میں چند منٹ بات کرنی ہے, چاہے وہ کوئی بات حقیقت میں اہم ہے یا نہیں, لیکن اپنی اہمیت کے اظہار کے لیے اس کے لیے ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں رسول سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تخلیہ کرنا ہے تو ذرا پہلے کچھ صدقہ دیا کرو اللہ کے راستے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے زیادہ پاکیزہ بھی ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم, پھر اگر تمہارے پاس اس کی وسعت نہ ہو نہ پاؤ کچھ صدقہ دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, جو بےچارے دہی دست تھے ان کے لیے ایک رعایت بھی دے دی گئی. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہو گئی, کیونکہ صرف کچھ لوگوں کو روکنا مقصود تھا, یہ مستقل حکم نہیں تھا, اس لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اگلی آیت کے ذریعے. آج فقط من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم ڈر گئے اس سے کہ نبی سے اپنے علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقہ کیا کرو؟ فإن لم تفعلوا, تو اگر تم نے یہ نہیں کیا, وتاب اللہ علیکم, اور اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ کی عنایت فرمائی اور تمہاری توبہ قبول فرما لی, فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ, تو بس ٹھیک ہے, جو بنیادی چیزیں ان پر کاربند رہو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ جانتا ہے جو اس کے تم کر رہے ہیں. یعنی وہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا, اسی کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ, کہ کوئی حکم تھوڑی دیر کے لیے آئے اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا جائے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوستیوں کے رشتے استوار کیے ہیں ان سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہ منافقین جو تھے یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے, ان کے چودھریوں کے ساتھ ان کے مراسم تھے, ان کے پاس جا جا کر باتیں کرتے تھے, انہیں اطمینان بھی دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. انا معکم انما نحن مستہزئون, ان مسلمانوں کو تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں سے دوستیاں کی ہیں اور محبتیں استوار کی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ ما هم منكم ولا منهم, یہ منافق نہ تم میں سے ہیں نہ ان سے. یہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نساء میں, لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک. اصل میں تو یہ اپنے تحفظ کے لیے سارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, کیونکہ انہیں کچھ یقین نہیں, اللہ پر توکل نہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے, مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہے آخری یا ان کو ہوتی ہے, تو ہم دونوں سے کچھ نہ کچھ تعلقات استوار رکھے. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, وہ تو اگر گر گئی تو سارے ٹوٹ جائیں گے, تو ذرا بانٹ کر رکھا کرو. تو قرآن نے کہا کہ ماں ہوں میں تم ولا من ہوں, یہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے. یہاں پورا عالم کبھی جو وہ عالم ہوں, اور یہ جو جھوٹے جھوٹ بولتے حلف اٹھاتے ہیں جھوٹے, اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں. اعد اللہ لہم عذاباً شدیدا, اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ان کے لیے سخت عذاب. انہم سا ما کانوا یعملون, یقیناً جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں وہ بہت بری. اتخذوا ایمانہم ذلتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جہاں گرفت ہوئی, ایکسپلینیشن کال ہوئی, قسمیں کھا گئے. فصدوا عن سبیل اللہ, تو اسی کے ذریعے سے وہ رکتے بھی ہیں, روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے اہانت آمیز, رسوا کل عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, نہ بچا سکیں گے کچھ بھی انہیں, نہ ان کی اولادیں نہ ان کے مال اللہ سے. اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون, اس سے ہمیں کہنے چاہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا, اٹھائے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, تو وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹے قسمے کھانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمے کھاتے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, اور انہیں یہ گمان ہوگا کہ ان کا کوئی موقف ہے, ان کے لیے کوئی یہاں پر بھی کوئی بچت کی شکل نکل آئے گی. الا انہم هم الكاذبون, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جھوٹے. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان کو, شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے, شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, تو شیطان نے انہیں غافل کر دیا ہے اللہ کی یاد سے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی ہی خسارے میں رہنے والی ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے, یہ واحد سورت ہے قرآن کی جس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان دونوں الفاظ آئے. حزب اللہ کا لفظ جو ہے وہ تو آیا ہے سورہ مائدہ میں بھی, لیکن یہ کہ یہاں پر دونوں کو بالمقابل لایا گیا کہ یہ شیطان کی پارٹی, یہ اللہ کی پارٹی. کشمکش تو جاری رہے گی. خود اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا اس سے پہلے بھی کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہمی. تاریخ کی ایک تعبیر یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین ایک کشمکش ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. ہمیشہ ایک اللہ کی پارٹی ہوتی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی. اللہ کی پارٹی کے سربراہ یا امیر کبھی ابراہیم ہوتے ہیں, کبھی نوح ہوتے ہیں, کبھی عیسیٰ ہوتے ہیں, کبھی موسیٰ ہوتے ہیں, کبھی محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. اور اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کبھی کوئی ہوتا ہے, کبھی احمد سرہندی ہوتے ہیں, کبھی سید احمد بریلوی ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سب اللہ کی ان پارٹیوں کے سربراہ ہیں جو مختلف اوقات میں قائم ہوئی اسی کام کے لیے کہ دین کو غالب کرے, دین کے نظام عدل و قسط کو قائم کرے, اللہ کا بول بالا کرے. اب دو لوگ بھی اس پارٹی کے درپے ہیں جو اس کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں, جو اس کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سازشوں کا جال پھیلا دے, وہ کون ہے؟ اولئک حزب الشیطان, الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. چاہے وہ مسلمانوں کے اندر سے ہو بظاہر, لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی پارٹی کے رکن ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین, یقیناً وہ لوگ جو مخالف ہو گئے اللہ کے اور اس کے رسول کے, یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہے گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھا ہوا ہے, اللہ کا یہ فیصلہ اٹل اور طے شدہ ہے کہ لازمن غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول. رسولوں کے بعد میں یہ اللہ کی سنت ہے. رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا, نبی مغلوب ہو سکتا ہے, رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. کیونکہ رسول اب نبی میں فرق کیا ہے, یہ لمبی بحث ہو جائے گی. اس وقت صرف اسی پر اتفاق کیجیے کہ نبی مغلوب ہو سکتا ہے, نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول لازمن غالب آ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا, ان کے ساتھیوں کو بچا لے گا, اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا رہا. ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ قوی ہے, زبردست ہے اور عزیز ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ, تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر, محبت کرتے ہوئے ان سے کہ جو دشمنی رکھتے ہوں اللہ اور اس کے رسول سے. ولو کانوا آباءہم, خواہ وہ ان کے باپ ہوں, اور ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں, اور اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں, اور عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار. یعنی اگر چاہے ان کے باپ بھائی بیٹے رشتہ دار, اگر وہ اللہ کے اس کے رسول کے دشمن ہے, تو پھر اگر یہ اہل ایمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہوتا. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ داری اس کے نزدیک اللہ کے تعلق پر اس سے بالا تر ہے, اور یہ ایمان کے خلاف ہے. سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. قوم الفاسقین, اگر تمہیں اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے اور بیویاں اور رشتے دار اور مال اسباب اور یہ مکان جائیدادیں کاروبار, یہ آٹھ چیزیں محبوب کر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محبت, دلی محبت کا رشتہ نہیں رکھ سکتے, چاہے ان کے باپ ہوں, بھائی ہوں, بیٹے ہوں, رشتے دار ہوں, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے, یعنی جازم کر دیا, اس میں راسخ کر دیا, اس میں کھبا دیا ان کے دلوں میں ایمان, اور ان کی تائید فرمائی ہے روح القدس سے, بروح منہ, خاص اپنی روح اپنی طرف سے ایک فیض. وَيُدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہی ہے وہ کہ جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ آخری کامیابی, بالآخر کامیاب ہونے والے وہ